أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی یہ خطاب مؤمنین کو ہے, چاہے وہ حقیقت میں مؤمن ہو یا صرف زبان سے اپنے آپ کو مؤمن کہنے والے ہوں. بہرحال اللہ خطاب فرماتے ہیں اے مؤمنو, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم جو ہے زمین کی طرف جھکے جا رہے ہو. کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ تو سن لو, دنیا کی زندگی کا سامان جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے. اگر تم نہیں نکلے اللہ کے راستے میں, یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلے, تو تم کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو بھی لے آئے گا, اور تم جو ہے اس کا یعنی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم نے ان کی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکے ہیں. کب؟ جس وقت ان کو جو ہے کافروں نے نکال دیا تھا مکہ مکرمہ سے, اور جس وقت وہ دو میں کے دیو دو تھے, جس وقت وہ غار کے اندر تھے, اور اس وقت جو ہے اپنے ساتھی سے وہ کہہ رہے تھے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے یوں کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, تم غمگین مت ہو, بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا سکینہ ان کے اوپر نازل کیا اور ان کی تائید کی ایسے لشکر سے جن کو تم نے نہیں دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو جو ہے نیچا کر کے دکھا دیا, اور اللہ کی بات جو ہے وہی بلند ہو کر رہنے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی زبردست ہیں اور بڑے ہی حکمت والے ہیں. تم اللہ کے راستے میں نکلو, چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو, اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جان کے ذریعے جو ہے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ سورت جو ہے یہ سورہ توبہ ہے, اور سورہ توبہ جو ہے شروع ہی سے اس کے اندر جو ہے خاص طور سے تین قسم کے غزوؤں کا بیان چل رہا ہے. ایک تو فتح مکہ کا, یہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا, براءت من اللہ ورسولہ. اسی طرح غزوہ حنین کا تذکرہ ہے جو اس سے پہلے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہو گیا, اور اب یہاں سے جو ہے غزوہ تبوک کا بیان چل رہا ہے. اس سے اوپر جو ہے ایک رکوع پہلے ایک آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا خاص طور سے کہ تم اہل کتاب سے بھی قتال کرو، اور بظاہر شک شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی جو اہل کتاب ہیں وہ تو مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، خدا پر ایمان لاتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح نصارہ یوں کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل کو مانتے ہیں، تو ان کے ماننے کا کیا مطلب ہے؟ پورا اس سے پہلے بہت تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہاں مانتے ہیں، ماننے کی اگر بات ہوتی تو خود تورات میں اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کے جو شانیں ہیں اور حالات ہیں ان کو بھی ذکر کیا تھا، اور ان کے اندر وعدہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان آئے تو ان پر ایمان لانا، لیکن کہاں ایمان لائے، بلکہ سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی ہوئے، اسی لیے اللہ نے خطاب فرمایا بلا تکونوا اول کافرین بھی، کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، مشرکین مکہ اگر انکار کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی، لیکن تمہارے تو تورات میں اور انجیل کے اندر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، پھر اسی طرح جو ہے ان کے اور جو غلط عقائد تھے ان سب کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد یہ بھی درمیان میں ایک آیت آئی تھی جس کے اندر اس کا تذکرہ تھا کہ ان کے عقائد بھی وہ مشرکین ہی کی طرح ہے، کہ مشرکین کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ چار مہینے اشہور حرم ہیں ان کا پورا پورا احترام کرو، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ چار مہینے کا تو خیال کر لیتے تھے لیکن مہینے اپنی طرف سے بدل دیا کرتے تھے، شریعت کی طرف سے تو چار مہینے متعین تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ چار مہینے متعین تھے، لیکن جس وقت ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ان کا بڑا اعلان کر دیتا تھا کہ اس سال جو ہے سفر جو ہے نا وہ حرام ہے اور محرم حلال ہے، لہذا اس میں ہم جنگ کر سکتے ہیں اور لوٹ مار کر سکتے ہیں، تو اس طرح کرتے تھے، تو ان کی تردید ہو گئی، اور اس سے پہلے جو آیت شریفہ کے اندر یہ بھی تھا ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرن، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سال بھر کی تعداد جو ہے مہینوں کی وہ بارہ ہے، تو غیر 12 مہینوں سے جو ہے وہ سال بنتا ہے، اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، سال کا حساب جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو تو سب جانتے ہیں جنوری فروری سے جس کو انگریزی کہتے ہیں عام طور پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور ایک دوسرا حساب چاند کے اعتبار سے ہے، تو بات یہ یاد رہے اصل میں اللہ ہی تعالیٰ چاند کے پیدا کرنے والے بھی ہیں اور سورج کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے خالق بھی ہیں اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق بھی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتی ہے، ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ کلام پاک میں ایک نہیں کئی جگہوں پر ہے، کلام پاک میں ہے لتعلموا عدد السنین والحساب، اللہ نے سورج کو اور چاند کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے حساب کو معلوم کرو، سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہے اللہ نے جو حساب متعین کر رکھا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں، دنیا کب سے قائم ہوئی ہے، ہزار اور لاکھوں سال ہو گئے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اپنے طور پر سب جب جو ہے اندازے سے کہتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ سورج اور چاند کی جو رفتار ہے اس رفتار کے اندر ذرا برابر فرق نہیں پڑا، اس لیے حساب تو دونوں سے کر سکتے ہیں، ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ چاند کا حساب بہت آسان ہے، چاند کا حساب ایسا ہے کہ جس کو ہر لکھا پڑھا بھی اور بالکل جاہل آدمی، وہ آدمی جو جنگل میں رہتا ہے وہ بھی معلوم کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاند نظر آتا ہے، کہ چاند کے پہلا چاند جو ہے وہ مغرب کے اندر جہاں بھی ہوں گے وہاں پہلا چاند نظر آئے گا، یہ پہلی تاریخ ہوئی، مہینہ آج سے شروع ہوا، اور جب پورا مہینہ ہو جائے گا چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو پھر دوبارہ نظر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ پہلا مہینہ ختم ہو گیا اب دوسرا شروع ہو گیا، تو یہ حساب بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور سارے مومنین کو خاص طور سے جو احکام دیے ہیں اس کے اندر یسر اور آسانی ہے، ہاں البتہ سورت کے حساب سے جو ہے وہ جو آدمی حساب دان ہیں جن کو حساب بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے وہ تو حساب کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آج فلاں تاریخ ہے، اور اس میں بھی دو طرح کے حساب ہیں، تو ایک گویا یوں چاند کے اعتبار سے ہے اور ایک سورج کے اعتبار سے ہے، تو دونوں اعتبار سے تاریخیں کا حساب رکھ سکتے ہیں اور دونوں تاریخ کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی آدمی شمسی حساب اور انگریزی حساب ایسا کرے کہ بس وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ چاند کا حساب پوچھو تو بالکل ہی پتہ نہ ہو، مہینے کا بھی پتہ نہ ہو، یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کا استعمال کرنا چاہیے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قمری حساب کو چاند کے حساب کو سارے لوگ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں سبھی گنہگار ہوں گے. اور اگر جو ہے کچھ لوگ بھی اس کو جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے تو یہ گویا فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ اسی کو کہتے ہیں کہ عمل مقصود ہوتا ہے, ساروں کے اوپر وہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے, وجہ یہ ہے کہ شریعت کی جتنے بھی احکام ہیں, مثلا حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح عدت ہے اور بہت سارے احکام ہیں, اس کا تعلق جو ہے چاند کے حساب سے ہے, سورج کے حساب سے نہیں ہے. اور اس کی اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. اگر چاند سورج کے حساب سے ہوتا مثال کے طور پر کہ بھائی چلو جون کے مہینے کے اندر روزے رکھنا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے جون کا مہینہ جو ہے جن کے لیے گرمی کا ہے تو گرمی میں وہ سڑائی کرتے بےچارے, اور جہاں بالکل جون کے مہینے میں جیسے ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیجئے, وہاں چھوٹا سا دن ہے, وہاں سردی کا دن ہے, تو ہمیشہ سردی ہی میں آتا تو ان کے لیے آسانی ہو جاتا. ایسا تو ایک کے لیے بڑا آسان, ایک کے لیے بڑا مشکل, ہمیشہ کے لیے شریعت نے ایسا نہیں رکھا, بلکہ چاند کے حساب سے رکھا. جب چاند کے حساب سے رکھیں گے تو 33 سال میں پورا ایک سال ہو جائے گا, اور پورا ایک سال کے اس کے اندر جو ہے گھوم کر آ جائے گا. جو 33 سال جب انگریزی حساب سے ہوں گے اس کے 34 سال ہوں گے, اور بالکل دن اسی طرح آ جائے گا جس دن پہلے دن تھا. تو ظاہر بات ہے کہ کبھی سردی میں بھی آئے گا, گرمی میں بھی آئے گا, موسم رمی میں بھی آئے گا, موسم خزاں میں بھی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور کسی ایک کے لیے آسانی بھی نہیں ہے, اور کسی صرف ایک کے لیے تکلیف بھی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے جو عاشقین ہیں اور جو پروانے ہیں اس کے, وہ ہر حال میں عمل کر کے بتا دیں گے کہ ہم سردی ہوں گے جب بھی روزہ رکھیں گے, گرمی ہوگی جب بھی روزہ رکھیں گے, دن چھوٹا ہوگا تو بھی ہمیں کوئی بار پرواہ نہیں ہے, اور دن بہت ہی بڑا ہوگا جب بھی ہم چنانچہ الحمدللہ آج بھی جو ہے ہر جگہ مسلمان روزے رکھ کر جو ہے اس کا عمل کر کے بتا دیتے ہیں. تو یہ اسلام کی حقانی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد آ گئی, ضمناً یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں, آج دنیا کو معلوم ہے کہ زمین گول ہے. اسی زمانے میں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ گول کا مطلب کیسا, پلیٹ جیسی گول ہے یا یوں گول ہے, یہ بھی نہیں معلوم تھا, بولتے تو تھے. لیکن اب تو دنیا نے اتنی تحقیق کر لی ہے کہ معلوم ہو گیا کہ بھائی دنیا یوں گول ہے, ایسے گول باول کی طرح ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز فرض ہوئی تھی آج سے 1500 سال پہلے, تو اس وقت کہاں کسی کو معلوم تھا زمین کیسی ہے. لیکن شریعت نے حکم دے دیا کہ جب بھی نماز پڑھو تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. اب جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ چاروں طرف سے جو ہے ایک ہی جانب جو ہے ہر ایک کا رخ ہوتا ہے. یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. اسی طرح اللہ کا نام جو ہر جگہ بلند ہوتا ہے, جہاں صبح ہوتی ہے وہاں سے فجر کی نماز شروع ہوتی ہے, فجر کی اذان شروع ہوتی ہے. اب جہاں وہاں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور یہاں کسی جگہ اور جگہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اسی طرح تو 24 گھنٹے جو ہے اللہ اکبر کی ندا جو ہے اس روئے زمین کے اوپر ہر وقت جاری ہے الحمدللہ. اور جس دن جو ہے اللہ کا نام ختم ہو جائے گا یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. تو بہرحال جو ہے اسلام کی حقانیت جو ہے رات دن کھلتی رہے گی, اور سائنس جتنی بھی ترقی کرے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے کوئی وہم کے اوپر مبنی نہیں ہے, حقائق پر مبنی ہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ کلام پڑھیں گے تو اس کا سارے جنتی سنیں گے. اب حدیث میں تو آتا ہے ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ دنیا سے 10 گنا بڑی, تو ہر ایک کے پاس کتنی بڑی بڑی جنت ہوگی, کوئی کہاں کہاں ہوگا, تو کیسے آواز جائے گی. حدیث پاک میں ہے بالکل جس قریب والا جو سنے گا اسی طرح وہ آواز وہاں تک بھی آواز جائے گی. اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بولو اور اس کے بعد جو آپ کی آواز جو ہے اس مسجد کے اندر بھی پہنچے گی, اور یہاں سے 10 میل کیا 50 میل دور بھی جو ہے اگر آپ سننا چاہیں تو وہاں بھی سن سکتے ہیں. تو یہ کیوں, یہ اسی لیے تاکہ ہم جیسے ضعیفوں کے لیے کمزوروں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے تاکہ ہم یقین ہو جائے, ورنہ ہم جیسے کو تو معلوم نہیں اس پر یقین بھی آتا کہ نہیں آتا. کلام پاک کے اندر ہے کہ ادھر تلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے تمہارے کندھے پر بٹھا رکھے ہیں, ایک تمہارا نیک عمل کو لکھتا ہے, ایک تمہارے برے عمل کو لکھتا ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی معلوم. اب آج 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن شریف نے بتایا, صحابہ نے فوراً کہہ دیا آمنا وصدقنا. لیکن اس وقت بھی جو ایسے تھے جن کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی وہ اعتراض کرتے تھے, ارے کہاں ہمیں تو کوئی فرشتہ دکھتا ہی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں دکھتا, یہاں بھی نہیں دکھتا, یہاں وہ تو کہاں بیٹھتا ہے, اور لکھتا ہے تو قلم کہاں ہے اس کے پاس, انک پوٹ کہاں ہے, اس کے پاس کاغذ کہاں ہے, کون سے کاغذ میں لکھتا ہے, کہاں لکھتا ہے, خراب نہیں ہو جاتا, ہم تو لکھتے ہیں بارش ہوتی ہے تو دھل جاتا ہے. آج یہ سارے ان اعتراض میں سے کوئی اعتراض بھی باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہ میرا رکھ دو کہ میرا کے اندر ساری چیزیں جو ہے پوری طور پر محفوظ ہو جاتی ہے. اسی لیے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, قیامت کے دن جو ہے ہر انسان اپنے عمل کو وہاں موجود پائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا, اس کو دیکھ کر ہی انسان کو یاد آ جائے گا وہ میں نے فلاں وقت یہ حرکت کی تھی یا فلاں وقت میں نے یہ نیک کام کیا تھا, میں جنگل میں تھا نماز کا وقت ہو گیا تھا میں نے اذان دی تھی یہ نماز پڑھی تھی, تو وہ سارا منظر اس کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح جو ہے جو برائی کوئی ہوگی وہ برا منظر بھی اس کے سامنے آ جائے گا, اس لیے انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. تو بہرحال یہ تو ضمناً مجھے یاد آ گیا, بہرحال بات یہ کہ ذکر کر رہا تھا کہ شمسی تاریخ ہو یا قمری تاریخ ہو, انگریزی تاریخ کہہ دو اور اسلامی تاریخ کہہ دو, کچھ بھی ہو دونوں پر عمل کر سکتے ہیں. ہاں البتہ شریعت کی جتنے بھی احکام ہیں اس کا تعلق جو ہے قمری حساب سے ہے شمسی نہیں. اسی لیے آپ زکوٰۃ اس سال اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آئندہ سال بھی اسی دن میں ادا کرنی پڑے گی. الحمدللہ مسلمانوں میں عام طور پر عوام میں بھی یہ مشہور ہے بھائی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ نکال دیتے ہیں, تو بہت اچھا ہے یہ زکوٰۃ. اگر انگلش کے انگریزی حساب سے نکالتے تو ایسی صورت میں 34 سال میں جو ہے 33 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ ہی کھا جاتے, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر سال جو ہے رمضان میں دیتے ہیں تو سال پورا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس سے اوپر والی آیت میں اس کا تذکرہ تھا. اب میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ اس سے پہلے غزوہ بدر کا تذکرہ تھا, وہ فتح مکہ کا, غزوہ حنین کا, اور اب یہاں سے جو ہے غزوہ تبوک کا ذکر ہے. غزوہ تبوک جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو رمضان میں فتح کیا. رمضان میں فتح کرنے کے بعد جو ہے حنین کی طرف آپ لے گئے اور حنین کا جو ہے محاصرہ کیا, اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ واپس لوٹے صحابہ کے ساتھ تو اس وقت یہ خبر آئی کہ شاہ روم نے, روم اس وقت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی, یوں تو اس وقت جو ہے روم کے بادشاہ نے گویا اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ پر وہ حملہ کرے. چنانچہ شام سے بہت سارے تاجر جو مدینہ منورہ میں آ کر زیتون کا تیل اور دوسرے سامان آ کر بیچا کرتے تھے انہوں نے آ کر اس کی خبر دی کہ وہاں والوں نے اس بات کی تیاری کی ہے کہ اب جو ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑیں گے اور مدینہ منورہ آ کر خود حملہ کریں گے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپیل کی, اس کی چندے کی اپیل کی آپ نے. عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوے میں اور جہاد میں جانا ہوتا تھا تو صراحتاً نہیں ذکر نہیں فرماتے تھے کہ اس طرف جانا ہے, بلکہ اگر جانا اس طرف ہو تو آپ اشارے میں اس طرف کہتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کہاں جانا ہے. عین وقت پر صحابہ کو حکم دیتے کہ فلاں جگہ جانا ہے. صحابہ جو ہے چونکہ جانثار صحابہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو ہے اپنے جانوں کو پیش کرنے والے تھے, اس لیے چوں چرا کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا, وہ فوراً تیار ہو جاتے تھے. لیکن چونکہ یہ مقابلہ بڑا ہی سخت تھا ایک بات, دوسری بات یہ کہ اب تک جتنے بھی جو غزوات ہوئے ہیں وہ جزیرہ عرب کے اندر ہوئے, اور جزیرہ عرب میں عرب لوگ عربوں کو پہچانتے ہیں کہ کس طرح کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, جیسے ہر قوم جو ہے اپنی قوم کو پہچانتی ہے وہاں کے حالات سے بھی واقف ہوتی ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ جزیرہ عرب سے باہر جو ہے شاہ روم بادشاہ کی لشکر کے ساتھ, جو لشکر جرار ہے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان فرما دیا اور آپ نے بتا دیا کہ ہمارا ارادہ اس طرف کا ہے. جب یہ اعلان ہوا تو اسی طرح میں صحابہ نے جو ہے جو سچے پکے تھے, جن کا ایمان بھی پکا تھا, انہوں نے تو آ کر ہر چیز کو پیش کرنی شروع کر دی. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا جو کچھ سامان تھا سارا سامان اس موقع کے اوپر لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چلو گھر میں جو کچھ ہے میں اس کا آدھا لے آؤں, چنانچہ وہ آدھا لے کر آئے, اور دل میں ایسا سمجھتے تھے کہ آج جو ہے میں اس معاملے کے اندر صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا, دل میں ایسا تھا یوں. لیکن وہ صحابہ دل کے بہت صاف تھے, کبھی دین کی بات ہو دنیا کی بات ہو اس کے اندر آگے پیچھے نہیں ہوتے, صاف صاف کہہ بھی دیا کرتے تھے یوں. اب جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ پیش کر دیے, اور 1000 دینار نے سونے کی گنی 1000 دینار اس وقت چندے کے اندر پیش کیے. اسی طرح جو جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی تھی وہ سارے کے سارے انہوں نے جمع کر لیے, اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 30,000 صحابہ کا قافلہ جمع ہو گیا. بعض صحابہ کہتے ہیں یعنی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر کوئی آدمی اس میں چھپ جانا چاہے تو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ آیا تھا. جیسے ہماری یہ بڑی مسجد ہے, ہم اس میں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کون سا مصلی آیا تھا کون سا نہیں تھا. لیکن ہماری پرانی 102 والی مسجد تھی تو اس میں جو ہے جماعت خانے میں بیعت کون نہیں آیا, ایک نظر ڈالو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آج فلاں صاحب نہیں آئے. تو اسی طرح 30,000 کا مجمع ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے منافقین بھی تھے. تو منافقین نے جب دیکھا کہ معاملہ بڑا سخت ہے, بڑا سخت کیوں ہے, ایک تو یہ کہ قریب سفر نہیں تھا, تبوک تک جانا تھا. تو تبوک جو ہے وہاں سے تقریباً یوں سمجھو کہ 900 مائل ہے, 1200 کلومیٹر, اور اتنی دور کوئی ہوائی جہاز میں نہیں جانا تھا اس وقت. اونٹ پر یا جس کے پاس اونٹ ہو اونٹ پر یا گھوڑے پر یا کچھ نہیں تو پھر پیدل جانا تھا. تو پیدل اتنا لمبا سفر کوئی آسان, ایک بات. دوسری بات یہ گرمی دنیا بھر کی تھی, سخت گرمی کے دن تھے. تیسری بات یہ کہ مقابلہ کوئی عام لوگوں سے نہیں تھا, عرب والوں سے نہیں تھا, دوسروں سے ایسے لشکر سے تھا جو نہایت مضبوط اور جو ہے ہتھیار سے لیس تھا. تیسری بات یہ کہ اس گرمی کے موسم ہی کے اندر جو ہے ان کے کھجور کے باغات پر یہ تیار ہوتے ہیں, اسی وقت فصل آتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر جنگ وہاں چلے گئے تو ایسی صورت میں یہ سارے کے سارے خراب ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کی آمدنی کا ایک انداز ہوتا ہے. جو بیچارے کاشتکار ہوتے ہیں وہ ان کا پورے سال کا مدار جو ہے اسی پر ہوتا ہے. سال بھر کے اندر جو آمدنی آ گئی اسی کے اندر آمدنی اور اس کے بعد جو ہے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. جیسے کہیں مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو 25 دن تک تو گزارا ہو جاتا ہے, 25 دن کے بعد جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں. اور جہاں ہفتے واری تنخواہ ملتی ہو تو 6 دن تک چلتا ہے, اور 7ویں دن وہ بھی کڑکے ہو جاتے ہیں. کیوں اس کی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کو یہ بھی بات تھی کہ بھائی یہ سال بھر کا جو آمدنی ہے وہ اسی وقت ہے, اب اگر اس کو چھوڑ کر جو ہے ہم جہاد میں جائیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے باغات کا کیا ہوگا. تو یہ ساری رکاوٹیں موجود تھیں, لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی سارے صحابہ تیار ہو گئے. لیکن اب منافقین جو تھے انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم جانو اللہ جانے. آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ بہت اچھا تم جانو اللہ جانے, تو اللہ تو ہر ایک کی حال کو جانتے ہی تھے یہ کیا حال ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی دو قسم کے لوگ تھے. کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے دل میں کچھ تردد تھا. سارے مومن برابر نہیں ہوتے ہیں, سارے مالدار برابر نہیں ہوتے. کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے, کوئی لکھ پتی ہوتا ہے, کوئی اس سے بھی کم کا ہوتا ہے. تو ہر ایک کا ایمان بھی ایک تھا. تو کچھ مومن بھی تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر کچھ تردد تھا. لیکن جب یہ سارے مضبوط قسم کے مسلمان جب تیار ہو گئے تو ان کے دل سے وہ تردد نکل گیا. انہوں نے بھی سوچا کہ یہ اللہ کے نام پر نکل رہے ہیں, اللہ جب ان کا حامی ہے تو ہمارا بھی اللہ حامی ہوگا, ان کے کھیت اور ان کی فصل برباد نہیں ہوگی, ہماری بھی نہیں برباد ہوگی. تو ان کے اندر بھی توکل پیدا ہو گیا, وہ بھی نکل گئے. اور صرف چند صحابی جو تھے, صرف 3 صحابی ایسے تھے کہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کی نیت بہت صاف تھی. ان کی نیت یہ تھی کہ ہم فوراً ہمارے پاس اسباب ہیں ہم فوراً وہاں تک پہنچ جائیں گے, اس نیت سے آج کل کرتے کرتے رہ گئے. تو گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ چند قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ صحابہ جو تن من کے دھن کے ساتھ جو ہے فوراً تیار ہو گئے. کچھ ایسے تھے جن کے اندر کچھ کمزوری تھی لیکن ان کے ساتھ ہو کر وہ بھی قوی ہو گئے, وہ بھی مخلص ہو کر نکل گئے. اور تیسرا گروپ جو ہے منافقین کا تھا, وہ پہلے سے چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہم اس کے اندر شریک ہوں, چنانچہ انہوں نے بہانے بنا کر رہ گئے. اور چوتھے وہ صرف 3 صحابی تھے جو بالکل مخلص تھے, جانا چاہتے بھی تھے لیکن بہرحال آج کل کرتے کرتے جو ہے اتفاق سے وہ جا نہیں سکے اور وہ پیچھے رہ گئے. چنانچہ ان کا تذکرہ اس کے بعد 11ویں پارے میں اسی صورت کے اندر آئے گا بہت تفصیل کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی, اور ان کی توبہ بھی ایسی سچی پکی ہے کہ قیامت تک قرآن پڑھنے والا جو ہے ان کی توبہ کا تذکرہ بھی پڑھتا رہے گا. تو یہ اس قسم کے لوگ تھے. چنانچہ پہلی آیت شریفہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطاب کر کے مومنین کو, گویا اس میں ترہیب بھی ہے, ڈانٹ بھی ہے, عتاب بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے یوں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو, تو اثاقلتم الی الارض, تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو, یعنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا چاہتے ہو, اللہ کے لیے نکلنا نہیں پسند کرتے ہو, کیا بات ہے. یوں رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة, کیا تم جو ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اس پر راضی ہو گئے, یعنی یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو, یہاں کی موج کو, یہاں کے آرام کو, یہاں کے مال کو تم دیکھنا چاہتے ہو, آگے اللہ فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل. سن لو, دنیا کا سامان, دنیا کا جو بھی سامان ہو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں, خود انسان بھی اور اس کے آرام اور راحت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب فانی ہے, وقتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں دائمی اور باقی رہنے والی ہیں. ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے, اپنی شہادت انگلی ایسی بتائی, اور اس کے بعد اگر وہ نکالے تو اس کے انگلی کے اوپر کتنا پانی آئے گا, اس پانی کو پورے سمندر کے پانی کے ساتھ کیا مناسبت ہے, یعنی کون سا حصہ ہے, سواں حصہ ہے, ہزارواں حصہ ہے, کروڑواں ہے, آپ شمار ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ تو بے انتہا پانی ہے. اور یہ تو ایک قطرہ صرف آیا ہے, تو ایک قطرے کو جو ہے پورے سمندر کے ساتھ کیا مشابہت ہے. بالکل یہی ہر چیز جو ہے آخرت اور دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا بالکل ایک قطرے کے برابر ہے اور آخرت ایک سمندر کی طرح ہے. تو جب اگر مومن کو ایسا یقین ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں مومن جو ہے دین کے معاملے میں کہاں سستی کرے گا. اور حقیقت یہی ہے, اسی چیز کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ پیدا ہو جائے تو آدمی نرم بستر پر سویا ہوگا تو بھی یاد کرے گا کہ کل آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, وہ بستر چھوڑ کر مسجد میں بھی آئے گا. ربا اور سود جو ہے انٹرسٹ ہے, وہ چاہے کتنا بھی ملتا ہو لیکن ایک مومن جب دیکھے گا کہ یہ حرام ہے میرے لیے تو اس کو لات مار دے گا, اس کو چھوڑ دے گا. اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں, اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی اور ہر گناہ کی جڑ ہے. اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو ایسی صورت میں جو ہے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے, اور اگر دنیا کی محبت ہی بہت زیادہ ہو تو حقیقت یہی ہے کہ پھر آدمی جو ہے حلال حرام کو کسی چیز کو نہیں دیکھتا. ہر چیز میں, مال کمانے میں بھی, کھانے پینے میں بھی, اسی طرح جو ہے اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے اندر بھی آدمی حلال حرام چیز کو سنے گا بھی, حرام چیز کو دیکھے گا بھی, حرام چیز کو استعمال بھی کرے گا. اور اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ایسی صورت میں ان سے بہتر ساری چیزیں آخرت میں ہوں گی, آخرت میں ملنے والی ہے. تو حقیقت یہی ہے. بلکہ ایک بات اور بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے, دنیا جو ہے وہ خواہشوں کی پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے, سمجھ گئے. اور دنیا جو ہے وہ ضرورت کی پورا کرنے کی چیز ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ بھوک مٹا سکتے ہیں, آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ پیاس مٹا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں ایسا پانی پیوں جس سے آئے, ایسا مشروب پیوں جو بھی کہ ہمیشہ کے لیے پیاس نہ لگے, ہو نہیں سکتا. آپ کو کھانا بہت پسند ہے, آپ بہت زیادہ ٹھونس لیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پریشانی ہوگی. جتنی دیر کھا لیا اتنی دیر تو لطف آ گیا, لیکن بعد میں پریشانی ہے. تو دنیا جو ہے وہ شہوت کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, وہ آخرت ہے. آخرت میں انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو ما تشتہی انفسکم, تمہارا جو جی چاہتا ہے وہ وہاں موجود ہو جائے گا. تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو کم کرے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے شرور سے, اس کے مکائد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ غزوہ تبوک کا پورا بیان آئندہ ذکر کریں گے. ایک مدد درود شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.